السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ کی صوبائی کابینہ میں وزیر میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کی لاشیں کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں واقع ان کی رہائش گاہ سے برآمد ہوئی ہیں. اور پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اسلام آباد میں افغانستان کے سفارت خانے کا اچانک دورہ کیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین عدالت کیس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر نحال ہاشمی کو 1 ماہ قید کی سزا سنائی ہے. پاکستان نے ملک میں موجود رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں مزید 60 روز کی توسیع کر دی ہے. اور ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا کے معاون سربراہ اور سینئر ایسوسیٹ مائیکل کوگلمین نے کہا ہے کہ داعش افغانستان میں کامیاب اداروں کو نشانہ بنا رہی ہے, جس کا مقصد مایوسی پھیلانے کے علاوہ ترقی کی راہ ہموار کرنے کے علامات کو مٹانا ہے. پولینڈ کی سینٹ نے قانون منظور کیا ہے جو ہولوکاسٹ کے دوران ملک کے اندر نازیوں کے جرائم کا الزام پولینڈ پر دھرنے والوں کو سزا دے گا. اور اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے اس قانون سازی پر کڑی تنقید کی ہے. میانمار میں گرفتار رائٹرز کے 2 صحافیوں کی ضمانت مسترد کر دی گئی ہے. یہ تھیں وہ 6 سرخیاں جن کی تفصیلات ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. اشتیاق, آج آپ کے پاس 2 خبریں ہیں جن پر ہم آپ سے بات کریں گے. پہلی تو یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کا اچانک دورہ کیا ہے, یہ کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟
جی, افغانستان میں دارالحکومت کابل میں جو حالیہ دہشت گرد حملے ہوئے تھے اس کی اگرچہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے مذمت پہلے ہی کی جا چکی تھی, تاہم اسی سلسلے میں وزیر خارجہ خواجہ آصف نے آج اسلام آباد میں افغان جو سفارت خانہ ہے اس کا دورہ کیا اور افغان سفیر سے وہاں ملاقات کی. انہوں نے ایک مرتبہ پھر کابل میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی اور کہا کہ یہ مسئلہ دونوں ملکوں کا ہے اور دونوں ملکوں کو مل کر ہی اس کے بارے میں کام کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ کوئی تیسرا فریق سہولت کاری کا کردار تو ادا کر سکتا ہے, لیکن حقیقی چیلنج چونکہ خطے کا ہے اور اس لیے کابل اور اسلام آباد کو مل کر ہی آگے بڑھنا ہوگا. انہوں نے یہ دورہ ایک ایسے وقت کیا جب ایک روز قبل ہی افغانستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان آیا تھا, جس میں افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے NDS کے سربراہ اور افغان وزیر داخلہ دونوں شامل تھے. انہوں نے پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کی تھیں. خواجہ آصف سے جب اس دورے کے بارے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ دورہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان مل کر دہشت گردی کے خلاف کوئی راہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کا یہ افغان عہدیداروں کا اعلیٰ سطحی دورہ انتہائی سود مند رہا.
جی ہاں, یہ تعاون بہت اچھا ہے اور بہت خوش آئین پیش رفت ہے کہ دونوں ملک یہ سوچ رہے ہیں کہ مل کر ایک ایسا لائحہ عمل اختیار کیا جائے کہ دہشت گردی کو دور کیا جائے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک خبر ہے کہ نحال ہاشمی جو سینیٹر تھے سابق, ان کو توہین عدالت کی سزا دی گئی ہے.
جی, آپ نے بالکل درست کہا. اگرچہ یہ واقعہ جو ان کی ایک تقریر جو ویڈیو سوشل میڈیا اور بعد میں دیگر جو ذرائع ابلاغ میں سامنے آئی تھی وہ 2017 کی ہے, جس میں انہوں نے بظاہر جو JIT شریف خاندان کی پاناما گیٹ سے متعلق تفتیش کر رہی تھی انہیں اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے تھے. اگرچہ بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ایسا نہیں ہے, اور انہوں نے نہ تو سرکاری عہدیداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور نہ ہی ججوں کو, بلکہ ان کی تنقید کا اصل ہدف حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف تھی جو کہ پاناما گیٹ کے ایشو پر شریف خاندان کے خلاف سرگرم تھی, لیکن عدالت نے ان کے اس جو اس سلسلے میں جو معافی تھی یا وضاحت تھی اس کو مسترد کیا, اور آج انہیں نہ صرف نااہل قرار دے دیا گیا بلکہ ایک ماہ کی جیل کی سزا بھی سنائی گئی اور 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا. نہال ہاشمی جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو وہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے اور اس کے بعد انہیں وہیں سے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا. پہلے وہ اسلام آباد کے ایک تھانے میں انہیں لے کر گئے جس کے بعد انہیں جیل منتقل کر دیا گیا ہے.
اچھا, اشتیاق, نقیب اللہ محسود کے قتل کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے کچھ احکامات جاری کیے ہیں, تو وہ آپ بتائیں گے؟
جی, نقیب اللہ محسود کے بارے میں نہ صرف آج عدالت عظمیٰ کی طرف سے ایک اہم حکم نامہ سامنے آیا, بلکہ جو مظاہرین ہیں, جو احتجاج کرنے والے ہیں, وہ جنوبی وزیرستان سے جنہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, وہ بھی آج اسلام آباد پہنچے ہیں اور اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر انہوں نے اپنا احتجاجی دھرنا شروع کر دیا ہے. اس موقع پر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے خاصے سخت انتظامات ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس احتجاج کا مقصد نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی جلد گرفتاری اور انہیں قرار واقعہ سزا دلوانا ہے. عدالت عظمیٰ نے آج پاکستان کے سول اور عسکری اداروں سے کہا ہے کہ وہ پولیس کی مدد کریں تاکہ نقیب اللہ کے قتل کے ملزم جو ہیں, جن میں کراچی پولیس کے سابق افسر راؤ انوار بھی شامل ہیں, ان کی جلد گرفتاری میں وہ تعاون کریں اور اس معاملے کو جلد سلجھایا جا سکے. راؤ انور ابھی تک روپوش ہیں اور ان کو ان تک پہنچنے کی, ان کو تلاش کرنے کی اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس
پوری کوشش کی جا رہی ہے. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے محمد اشتیاق اسلام آباد سے مختلف خبروں کی. اور اس کے علاوہ جو خبریں ہمارے پاس ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ کی صوبائی کابینہ میں وزیر میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کی لاشیں کراچی کے علاقے ڈیفنس فیس فائیو میں واقع ان کی رہائش گاہ سے برامد ہوئی ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کو گولیاں لگی ہیں اور ان کے کمرے سے 9 MM کے پستول کی گولیوں کے 2 خول ملے ہیں. حکام کے مطابق گھر کے ملازمین کا کہنا ہے کہ میر ہزار خان بجرانی صبح جلد بیدار ہونے کے عادی تھے, لیکن جمعرات کو دوپہر تک ان کا کمرہ بند رہا. ملازمین کے بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر جب کوئی آواز نہیں آئی تو دروازہ توڑا گیا. کمرے میں ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ دونوں مردہ حالت میں پائے گئے. تفتیش جاری ہے. اور پاکستان نے ملک میں موجود رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں مزید 60 روز کی توسیع کر دی ہے. ملک میں لگ بھگ 14 لاکھ اندراج شدہ افغان مہاجرین مقیم ہیں, جبکہ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین ایسے بھی ہیں جن کے کوائف کا اندراج نہیں ہے. تاہم اب یہ کام مرحلہ وار جاری ہے. واضح رہے کہ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں 31 دسمبر 2017 کو کی گئی 1 ماہ کی توسیع 31 جنوری 2018 کو ختم ہو گئی تھی. ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا کے معاون سربراہ اور سینئر ایسوسی ایٹ مائیکل کوگلمین نے کہا ہے کہ داعش افغانستان میں کامیاب اداروں کو نشانہ بنا رہی ہے, جس کا مقصد مایوسی پھیلانے کے علاوہ ترقی کی راہ ہموار کرنے کی علامات کو مٹانا ہے. انہوں نے یہ بات منگل کو شائع ہونے والے ایک اخباری تبصرے میں کی ہے, جس کا عنوان ہے افغانستان میں طالبان اور داعش کیوں مضبوط ہیں اور پاک امریکہ تعلقات میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کی پشت پناہی کا تنازعہ. کوگلمین نے افغانستان میں طالبان اور داعش کی طاقت کے اسباب اور عناصر کا ذکر کیا ہے. پولینڈ کی سینٹ نے قانون منظور کیا ہے جو ہولوکاسٹ کے دوران ملک کے اندر نازیوں کے جرائم کا الزام پولینڈ پر دھرنے والوں کو سزا دے گا. قانون سازوں نے جمعرات کے روز یہ بل دگنی اکثریت سے منظور کیا. اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے پولینڈ میں کی جانے والی اس مجوزہ قانون سازی پر کڑی تنقید کی ہے, جس کے تحت ہولوکاسٹ کو پولینڈ کے کھاتے میں ڈالنے والوں کو سزائیں دی جا سکیں گی. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
میڈیم ویو 972 KHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے ایک مقدمے میں حکمراں جماعت سے وابستہ سینیٹر نہال ہاشمی کو ایک ماہ قید جرمانہ اور 5 سال کے لیے عوامی عہدے سے نااہلی کی سزا سنائی ہے۔ انہیں یہ سزا پچھلے سال ججوں کے خلاف دھمکی آمیز تقریر پر دی گئی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے گزشتہ ہفتے نہال ہاشمی کے خلاف توہین عدالت کے کیس کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے بعد اسے جمعرات کو سنایا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے 2-1 کی اکثریت سے کیے جانے والا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ بینچ میں شامل سپریم کورٹ کے جج جسٹس دوست محمد خان نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق نہال ہاشمی کو 5 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی ان کی سینٹ کی رکنیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ عدالت نے نہال ہاشمی کو 50,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا، جس کی عدم ادائیگی پر انہیں مزید 1 ماہ قید کاٹنا پڑے گی۔ نہال ہاشمی کی طرف سے اپنی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ انہیں ایک ایسے وقت میں توہین عدالت کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے جب سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی جماعت کے بعض دیگر رہنماؤں کی طرف سے گزشتہ سال انہیں نااہل قرار دیے جانے کے بعد عدالت عظمیٰ پر تنقید کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے معروف ماہر قانون ایس ایم ظفر نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں نہال ہاشمی کو سزا دینے کا مقصد دیگر افراد کے لیے ایک تنبیہ بھی ہو سکتی ہے کہ عدالت کے بارے میں وہ غیر مناسب بیانات دینے سے گریز کریں۔
میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ بہت سی توہین عدالت کی گفتگو لوگ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس میں 2 مقاصد تھے، ایک تو ان کو سزا دینی تھی جنہوں نے حد کی، اور ایک ان تک بھی ایک میسج دینا تھا، پیغام دینا تھا کہ آپ بھی باز آ جائیے ورنہ سزائیں اب سخت ہونی شروع ہو گئی ہیں۔
فیصلے کے بعد نہال ہاشمی کو اسلام آباد پولیس نے کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا، جس کے بعد انہیں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر مالیات نے یہ کہتے ہوئے مودی حکومت کا آخری بجٹ پیش کر رہا ہے، بھارت بہت جلد دنیا کی 5ویں تیز رفتار معیشت بن جائے گا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر مالیات ارون جیٹلی نے جمعرات کے روز 2018-19 کے لیے نریندر مودی حکومت کا آخری بجٹ پیش کیا۔ انہوں نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا کہ بھارت جلد ہی 2.5 کھرب ڈالر کے حجم سے بڑھ کر 5 کھرب ڈالر کے حجم والی معیشت بننے جا رہا ہے، یعنی وہ جلد ہی دنیا کی 7ویں تیز رفتار معیشت کے بجائے 5ویں تیز رفتار معیشت بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مثال کے بجٹ میں زرعی اور دیہی معیشت کے استحکام، غریبوں اور دبے کچلے طبقات کی بہتر صحت، بزرگوں کی دیکھ بھال، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے مزید وسائل کی فراہمی پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ حکومت نے 2022 تک کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے کے نشانے کا اعادہ اور نوجوانوں کے لیے 70 لاکھ روزگار فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ 2014 کے انتخابات میں سالانہ 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وزیر مالیات نے گزشتہ سال کے 2,74,114 کروڑ روپے کے دفاعی بجٹ میں 7.81% کا اضافہ کر کے اسے 2,95,511 کروڑ روپے کر دیا۔ بجٹ میں مختص کی گئی یہ رقم مجموعی قومی پیداوار کا 1.58% ہے، جو کہ ماہرین کے مطابق 1962 کی بھارت چین جنگ کے بعد سب سے کم ہے۔ وزیر خزانہ نے 10 کروڑ غریب خاندانوں کے لیے ایک قومی صحت اسکیم کا اعلان کیا، جس کے تحت 50 کروڑ افراد کو فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے مطابق یہ دنیا کی سب سے بڑی صحت اسکیم ہے۔ البتہ معاشی ماہرین کے مطابق بجٹ میں متوسط طبقے کے لیے کچھ خاص تجاویز پیش نہیں کی گئیں۔ صدر رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بجٹ کو ملک کو رفتار دینے اور غریبوں کے خوابوں کو پورا کرنے والا بتایا، لیکن حزب اختلاف نے حکومت کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ اس میں کسانوں کے لیے صرف زبانی جمع خرچ سے کام چلایا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کہا کہ وہ اس بجٹ کو سیاسی یا الیکشن سے پہلے کا بجٹ تو نہیں کہیں گے، لیکن ان کو معاشی استحکام کی فکر ہے۔ انہیں اس کی بھی فکر ہے کہ حکومت مالیاتی خسارے کو کیسے پورا کرے گی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے ساتھ ایک انٹرویو میں پاکستان اور امریکہ پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے انہیں افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ہماری ساتھی شہناز نفیس نے صدر حامد کرزئی کے ان الزامات پر رد عمل معلوم کرنے کے لیے پاکستانی اور امریکہ کے نامہ نگاروں سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
I supported those remarks of President Trump in which he referred to Pakistan as a country that's been cheating the United States and waging war in Afghanistan.
یہ تھے سابق افغان صدر حامد کرزئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صدر ٹرمپ کے اس بیان کی حمایت کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو ہمیشہ دھوکہ دیا اور پاکستان افغانستان میں لڑائی کو ہوا دے رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب صدر ٹرمپ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے، لیکن ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ صدر ٹرمپ ایسا کچھ کرتے ہیں یا نہیں۔ تاہم صدر کرزئی نے صدر ٹرمپ کے اس بیان سے اختلاف کیا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ افغان طالبان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا۔ مسٹر کرزئی کا کہنا تھا کہ اس سے افغانستان میں حالات مزید بدتر ہوں گے۔
If he really wants Afghanistan to be peaceful, he should address the military and the intelligence in Pakistan.
ہم امن چاہتے ہیں، مزید لڑائی نہیں چاہتے۔ اگر صدر ٹرمپ واقعی افغانستان میں امن چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کی فوج اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI سے نمٹے۔ صدر کرزئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف ابھی تک صرف بیانات ہی دیے ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ حامد کرزئی نے افغانستان کے لیے صدر ٹرمپ کی پالیسی پر بھی نکتہ چینی کی۔
That if the US is truly here to fight extremism, then they are not winning it.
اگر امریکہ کا افغانستان میں موجودگی کا مقصد انتہا پسندی کا خاتمہ ہے تو وہ یہ جنگ ہار رہا ہے۔ ان کی پالیسی غلط ہے۔ امریکہ کو چاہیے کہ افغان عوام کے ساتھ بیٹھ کر اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، کیونکہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے، اور اگر امریکہ پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کرتا تو افغان عوام امریکہ پر مزید اعتماد نہیں کریں گے۔ پاکستان سے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے چیئرمین اور سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس راجہ ظفر الحق نے صدر کرزئی کے ان الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا،
افغانستان کے اندر جیسے بھی حالات ہوں ان کے اثرات افغانستان کے علاوہ سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر پڑتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ، پاکستان کی افواج، پاکستان کی حکومت قطعاً یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں کوئی افراتفری ہو، افغانستان انسٹیبل ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان حالات کو سمجھا جائے، مذاکرات کے ذریعے سے ان میں کوئی تعاون پیدا کیا جائے، اور یہ الٹا فوری طور پر پاکستان کو الزام لگایا جاتا ہے۔
یہاں امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے رکن MJ خان نے صدر کرزئی کی طرف سے افغانستان کے لیے امریکی پالیسی پر نکتہ چینی کے بارے میں کہنا تھا،
یہ امریکہ کو بھی پتا ہے، امریکہ کی ملٹری لیڈرشپ کو اور ڈپلومیٹک لیڈرشپ کو بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہاں گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں، جو عام طور سے امریکن جو ہے ان کو نہیں سمجھ پاتے، اور ان گراؤنڈ ریالٹیز میں سب سے اہم کردار جس جو ادا کر سکتا ہے وہ ہے ہی پاکستان کو۔ تو پاکستان سے نمٹنا نہیں بلکہ پاکستان کو ساتھ لے کے اور مل کے یہ حل نکالنا ہوگا افغانستان کے مسئلے کا۔ جہاں تک یہ بات رہی کہ طالبان سے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، صرف فوجی قوت استعمال کرنے کے آپ کو بات چیت کا ذریعہ بھی نکالنا پڑے گا مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔
یہ تھے ریپبلکن پارٹی کے MJ خان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
سن 2015 میں داعش نے پاکستان اور افغانستان کے لیے ایک نئی تنظیم کا اعلان کیا تھا جسے اسلامک اسٹیٹ صوبہ خراسان کا نام دیا گیا تھا۔ مشرقی افغانستان اس کا مضبوط گڑھ بن گیا۔ DSKP نے مقامی لوگوں کو بھرتی کیا جن میں بچے بھی شامل تھے۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
لال محمد بچہ تھا جب سپاہی بھرتی ہوا۔
I was 9 years old when I was with them. Now I'm 12. They used to show us videos.
وہ کہتے ہیں میں 9 برس کا تھا جب میں ان کے ساتھ تھا، اب میری عمر 12 سال ہے۔ وہ اکثر ہمیں ویڈیو دکھاتے تھے کہ کیسے لڑنا ہے، بم کا خودکش حملہ کیسے کرنا ہے۔ لگ بھگ 2 برس تک لال محمد اور اس کا بھائی بخت علی اسلامک اسٹیٹ خراسان کے ساتھ رہے اور تربیت حاصل کی۔ اب وہ واپس آ گئے ہیں اور معمول کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عائشہ تنظیم کہتی ہیں کہ انہوں نے ان سے مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار کے ضلع ایچن میں آئی ایس کے پی کے لوگ مردوں اور لڑکوں کو بھرتی کرنے کے لیے ان کے گھروں پر آئے تھے. بخت علی نے بتایا آئی ایس کے پی کے کمانڈر ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے ساتھ بیٹھنے لگے. انہوں نے ہمیں ویڈیوز دکھائیں کہ کیسے مسلمانوں پر جبر ہو رہا ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ مقامی پولیس اور فوج ان کے ہاتھوں میں کٹپتلی ہیں اور یہ کہ ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. ان کے والد تاویز خان متاثر ہو گئے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو آئی ایس کے پی میں بھیج دیا. بخت علی کہتے ہیں
I was around 16 years old. I didn't have this beard then. There were a lot of kids there. They used to tell
me میں اس وقت لگ بھگ 16 برس کا تھا. میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی. وہاں بہت سے بچے تھے. وہ ان سب بچوں سے کہتے تھے کہ اگر انہوں نے بم کے خودکش حملے کیے تو ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. انسٹرکٹرز نے انہیں فوجی انداز کی تربیت دی, ہتھیاروں کی تربیت اور انہیں پستول چلانا سکھایا, AK-47 خود کا رائفلز, بم اور راکٹ لانچر بھی. ہدف انہیں خودکش حملہ آور بنانا تھا. آخر وہ چھوٹے بھائی کو لڑائی کے لیے لے گئے. لال محمد کہتا ہے داعش کے جنگجوؤں نے مجھے بتایا کہ ہم لڑائی کے لیے جا رہے ہیں اور یہ کہ ہم پیچھے رہیں گے اور اپنی چیک پوسٹ سے فائرنگ کریں گے اور تم آگے جا کر دھماکہ کر دینا. مگر وہ لڑائی ہار گئے اور وہ زندہ واپس آ گیا. مزید تشدد دیکھنے کے لیے ہم نے بہت سے لوگوں کے گلے کٹتے دیکھے. ہم بھی کسی کا گلا کاٹنا چاہتے تھے کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس کے بدلے ہمیں خدا سے ثواب ملے گا. آخر ان کے والد اور برداشت نہ کر سکے. وہ دیگر لوگوں کے ساتھ وہاں سے بھاگے. ان کے والد اب پولیس میں کام کرتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتی ہے, مگر وہ جانتے ہیں کہ اگر آئی ایس کے پی نے علاقے میں دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا تو خطرہ کیا ہوگا. اب یہ دونوں لڑکے محفوظ ہیں, مگر کوئی نہیں جانتا کہ ان درجنوں دیگر بچوں کا کیا ہوا جو داعش کے قبضے والے مدرسوں میں موجود تھے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پولینڈ کی سینٹ نے قانون منظور کیا ہے جو ہولوکاسٹ کے دوران ملک کے اندر نازیوں کے جرائم کا الزام پولینڈ پر دھرنے والوں کو سزا دے گا. قانون سازوں نے جمعرات کے روز یہ بل دگنی اکثریت سے منظور کیا. پولینڈ کی سینیٹر اینا ماریا اینڈرس کا کہنا تھا وہ کہہ رہی ہیں میں حیران ہوں کہ کوئی یہ نہیں سمجھ سکا کہ جب یہ بل ایوان زیری میں منظور کیا گیا تھا جو ہولوکاسٹ کی یاد منانے والے دن سے ایک روز پہلے کیا گیا تو اتنا ہنگامہ برپا کر دے گا. اس بل کو قانون کا درجہ دینے کے لیے صد ڈوڈا کے دستخط ضروری ہوں گے. امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ بل آزادانہ تقریر اور پولینڈ کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر کس طرح اثر انداز ہوگا. اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے بھی پولینڈ میں کی جانے والی اس مجوزہ قانون سازی پر کڑی تنقید کی ہے. اتوار کو کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس سے خطاب میں نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل حقائق کو مسخ کرنے, تاریخ کو دوبارہ لکھنے اور ہولوکاسٹ کو جھٹلانے کی کسی کوشش کو برداشت نہیں کرے گا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
میں ہوں عمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو. صاحب, امریکہ میں امیگریشن کے نظام میں اصلاحات کے لیے ایک عرصے سے کہا جا رہا ہے, لیکن اس سلسلے میں ابھی تک کوئی ٹھوس اقدام دیکھنے میں نہیں آئے. تاہم صدر ٹرمپ کی حکومت اس سلسلے میں بہت سرگرم ہے اور حالیہ دنوں میں وائٹ ہاؤس نے اصلاحات کی تفصیلات قانون سازوں کے لیے جاری کی ہیں. اس نظام میں کس قسم کی اصلاحات ہونی چاہیے, یہ کب ہوں گی, کیسے ہوں گی, اس سلسلے میں اس مرحلے پر کچھ کہنا مشکل ہے. تاہم اس بارے میں جب امیگریشن کے ایک ماہر اور نیو یارک کے وکیل سلیم رضوی سے پوچھا گیا کہ ان کے خیال میں اس نظام میں اصلاحات کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا
کمپریہنسو امیگریشن ریفارم کی بات جو ہے وہ بہت ہی پہلی سطح پہ ہے. اگر اس میں کچھ ہوا تو اس میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں, ممکن ہے سال لگ جائیں, لیکن اس وقت فوکس جو ہے وہ ڈاکا اپلیکینٹس کے بارے میں.
امیگریشن کے نظام میں اصلاحات اور غیر قانونی تارکین وطن کو یہاں سے نکالنے اور مزید لوگوں کی آمد پر قدغنوں کی تجاویز کے حوالے سے جب معاشیات کے ماہر اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال سے سوال کیا گیا کہ امریکی معیشت پر ان قرض خانوں کے کیا اثرات ممکنہ طور پر پڑ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا،
اس وقت خاص طور پہ جبکہ امریکہ میں ان امپلائمنٹ کافی کم ہو چکی ہے، اگر یہاں سے ایکسپیٹریٹس کو نکال دیا جائے یا امیگرینٹس کو نکال دیا جائے تو اس کے بڑے اہم اقتصادی اثرات ہوں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سے جو امیگرینٹ ورکرز ہیں ان کے پاس ایسی سکلز ہیں جو کہ لوکل پاپولیشن کے پاس نہیں ہیں، اور یا وہ اتنی کم ویجز پہ کام کرتے ہیں کہ لوکل پاپولیشن کے لوگ اس پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے کم از کم شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم میں اس کے برے اثرات یہ ہوں گے کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھیں گی، ڈیمانڈ پہ اثر پڑے گا جس کی وجہ سے پروفٹس کم ہوں گے۔ ایسی کنڈیشن میں یہ امید رکھنا کہ انویسٹمنٹس بڑھیں گی ذرا مشکل بات ہو جاتی ہے۔
ایک ایسے وقت میں جبکہ امریکہ میں درمیانی مدت کے انتخابات ہونے والے ہیں، امیگریشن نظام میں اصلاحات کی کوششوں کا انتخاب پر کیا اثر پڑے گا، اس کا جواب دیتے ہوئے سلیم رضوی کا کہنا تھا،
لوگ مجموعی طور پہ امیگریشن کے مخالف نہیں ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے آپ نے سوال کیا وار کی پالیٹکس بھی اس ایشو کے ہو رہی ہے، اور پریزیڈنٹ یہ سمجھتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے اور کریڈٹ جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے ہاتھ میں آ جائے تو اس سے ان کی سیاست کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ کریڈٹ لینے کے لیے جو سیاسی رسا کشی ہے، ممکن ہے کہ یہ شخص اس مسئلے کو حل کر پائے۔
صدر ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں بھی امیگریشن نظام میں تبدیلی کی باز گشت سنائی دی۔ دیکھیے یہ تبدیلیاں کب اور کیسے ہوتی ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
لاہور بل بورڈ چارٹ میں شامل، تفصیلات فکر و فن میں۔
جس حساب نہ ہس دیا وہ لگ دی پنجاب دیا، جس حساب نہ تک دیا وہ لگ دی۔
پنجابی کے معروف گلوکار گرو رندھاوا کا گیت آج کل نہ صرف پنجابی گیتوں کے شائقین گنگنا رہے ہیں بلکہ یہ گیت یوٹیوب کے بل بورڈ چارٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس چارٹ میں 25 ٹاپ گیتوں کو شامل کیا جاتا ہے، اور گرو کا لاہور رواں ہفتے کی لسٹ میں 21ویں نمبر پر جگہ بنانے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے ایک بھارتی اخبار دا ٹائمز آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا دیرینہ خواب تھا کہ ان کا کوئی گیت عالمی سطح پر جگہ بنائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے کسی سولو گیت کو بل بورڈ چارٹ میں دیکھنا ان کی شدید خواہش تھی جو آج پوری ہوئی۔ گرو رندھاوا نے کہا کہ میں بے پناہ خوش ہوں، اور میرے وہ پرستار اور ٹیم جنہوں نے لاہور کو پسند کیا اس بات پر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ اس گیت کو یہ مقام ملا۔
منڈے پاگل ہو گئے نے تیرے گن گن لک دے ہلارے، ہائی ہائے نکھرا تیرا نہیں ہائی ریٹڈ گبرو نو مارے۔
گرو رندھاوا کے گیت ہائی ریٹڈ گبرو کو فلم نواب زادے میں شامل کیا گیا ہے۔ گرداسپور بھارت سے تعلق رکھنے والے گرو رندھاوا گلوکار ہونے کے ساتھ ساتھ گیتکار بھی ہیں۔ ہائی ریٹڈ گبرو، سوٹ پٹولا، فیشن اور لاہور ان کے معروف گیتوں میں شامل ہیں۔
ایک گورا رنگ دوجہ روے فیشن اچ اتو نکھرے دی کری جہاں میں اتنی مارتے وپار نی تو حسن کھلار نی تو بزنس کر دیتے ٹھپنی تیری واک تیری ٹاک بڑی گرینڈ واک تیری ٹاک بڑی گرینڈ۔
فلم ہندی میڈیم سے پہلی بار فلم انڈسٹری میں داخل ہوئے اور ان کا یہ گیت اس فلم کا حصہ بنا۔
Now wherever you at, babe, you can make the whole room stare, but you know that my favorite is when you're rocking that this is where. Oh, tenu suit suit karda, oh tenu suit suit karda, suit karda.
Sadia Asad, وائس آف امریکا واشنگٹن
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30 بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. پاکستان کے سپریم کورٹ نے انٹیلیجنس کے محکموں سمیت تمام حکومتی اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ جعلی پولیس مقابلے میں نقیب اللہ محسود کے قتل کی تحقیقات میں سندھ حکومت کی مدد کریں. اسلام آباد سے یہ ہے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں رواماں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کیے گئے قبائلی نوجوان نقیب اللہ کے قاتلوں کی جلد از جلد گرفتاری اور انہیں سزا دلوانے کے مطالبات کے ساتھ محسود قبائل کا ایک قافلہ جمعرات کو اسلام آباد پہنچا ہے. واضح ہے کہ نقیب اللہ محسود کا تعلق جنوبی وزیرستان کے محسود قبیلے سے تھا اور ان کے مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کے بعد سوشل میڈیا اور پھر دیگر ذرائع ابلاغ میں مؤثر آواز بلند کی گئی. یہ قافلہ 26 جنوری کو ڈیرہ اسماعیل خان سے روانہ ہوا تھا اور اسلام آباد پہنچنے پر اس میں شریک افراد نے نیشنل پریس کلب کے باہر اپنا احتجاج شروع کیا. اس احتجاج میں شریک افراد کا کہنا ہے کہ وہ نقیب اللہ کے قاتلوں کی جلد از جلد گرفتاری اور ان کو قرار واقعہ سزا دلوانا چاہتے ہیں. نقیب اللہ محسود کے قتل کے معاملے پر سپریم کورٹ نے بھی از خود نوٹس لے رکھا ہے اور جمعرات کو چیف جسٹس نے سول اور فوجی اداروں کو نقیب اللہ محسود کے قتل کے ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا حکم دیا ہے. نقیب اللہ کے قتل کے بعد راؤ انور کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور پولیس کی ایک تحقیقاتی ٹیم اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں قائم انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے توہین مذہب کے الزام میں ایک شخص کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. پشاور سے اس کی تفصیل بتائیں گے شمیم شاہد.
چترال شہر کی نواحی گاؤں دنین سے تعلق رکھنے والے ایک شخص محمد امین کو 2 مئی 2017 کو مقامی لوگوں کی شکایت پر چترال پولیس نے قرآن پاک کے اوراق کی بے حرمتی کے الزام میں گرفتار کیا تھا. بعد میں ملزم کے خلاف توہین مذہب کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. تفتیش کی تکمیل پر ملزم محمد امین کے خلاف سوات کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں مقدمے کی سماعت جاری تھی، جس کی تکمیل پر بدھ کو عدالت کے جج محمد عارف خان نے ملزم کو عمر قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی. چترال کے ایک مقامی صحافی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ملزم محمد امین اس جگہ گندگی پھیلا رہا تھا جہاں پر قرآن پاک کے پرانے اوراق جمع کیے گئے تھے. انسدادی دہشت گردی عدالت سے منسلک ایک سرکاری وکیل نے وی او اے کو بتایا ہے کہ دوران سماعت ملزم کی ذہنی اور جسمانی کیفیت صحیح تھی اور ملزم نے از خود اپنی صفائی میں استغاثہ اور گواہوں سے جرح کی تھی. سرکاری وکیل کے مطابق دوران سماعت ملزم نے مدعی پر، جو گاؤں کی کمیٹی کے سربراہ بھی ہے، بدنیتی کے الزامات لگائے تھے، لیکن ملزم ان الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہا تھا. اس مقدمے میں کوئی وکیل صفائی نہیں تھا اور ملزم نے خود اپنی صفائی میں عدالت کی روبرو دلائل دیے تھے. پاکستان میں توہین مذہب سے متعلق قانون پر کئی حلقے معترض رہے ہیں، جن کا اصرار ہے کہ اس قانون کو الزام لگانے والے انتقامی کاروائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ اس قانون کے غلط استعمال روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے از خود نوٹس لیتے ہوئے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ان تمام پاکستانیوں کے غیر ملکی بینکوں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے کہ پیناما پیپرز لیکس کے بعد آف شور کمپنیوں کے معاملات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ نوٹس ان خبروں کے منظر عام پر آنے کے باد لیا جن میں بتایا گیا ہے کہ بیرون ملک اثاثے رکھنے والے پاکستانی شہریوں میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی رقوم کو بیرون ملک منتقل کیا. جمعرات کو اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے محصولات کے وفاقی ادارے ایف بی آر، اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن سے اس معاملے پر ایک تفصیلی رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا کہا۔ سپریم کورٹ نے ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک سے کہا کہ وہ پاناما پیپرز اور پیراڈائز پیپرز میں سامنے آنے والے پاکستانی شہریوں کے بارے میں اب تک کی گئی کاروائی سے عدالت کو آگاہ کریں۔ چیف جسٹس نے وزارت خارجہ اور اسٹیٹ بینک سے کہا کہ وہ ان مفاہمت کی یادداشتوں اور مجوزہ سمجھوتوں کے بارے میں بھی عدالت کو آگاہ کریں جو بیرون ملک پاکستانیوں کے غیر قانونی اثاثوں کو ملک میں واپس لانے کے لیے دیگر ملکوں سے طے کیے جانے ہیں۔ گزشتہ سال اپریل میں منظر عام پر آنے والے پاناما پیپرز میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں سمیت سینکڑوں پاکستانیوں کی بیرون ملک بنائی گئی کمپنیوں کے ناموں کا انکشاف کیا گیا، جس کے بعد ایسے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں کہ ان پاکستانی شہریوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے رقوم بیرون ملک منتقل کیں۔ بین الاقوامی قانون کے ماہر احمد بلال صوفی نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ضروری نہیں کہ یہ تمام اثاثے غیر قانونی طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں۔
اب وہ معلومات کا استعمال ہو سکتا ہے ٹیکس کے حوالے سے ہو کہ کیا یہ جو لوگ جن کا پیسہ ہے ہو سکتا ہے وہ جینون پیسہ ہو، جینون بزنس مینوں کا پیسہ ہو، صرف ٹیکس اوائڈ کیا گیا ہو، پھر اس کی امپلیکیشن ٹیکس کے فریم ورک میں ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ پیسے کا تعلق کرپشن سے ہو جو وہ جسٹیفائی نہ کر پائیں، تو پھر اس کے لیے لیگل فریم ورک اور ہوگا۔ لیکن یہ معلومات طلب کی جا سکتی ہیں کیونکہ بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لا اتنا آگے ڈیولپ کر گیا ہے کہ اثاثوں کے متعلق، اکاؤنٹس کے متعلق، اس شعبے کی بنیاد پر کہ ان کا تعلق کسی کرائم سے، کسی بھی اوفینس سے ہو سکتا ہے، معلومات طلب کی جا سکتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ معلومات دوسرے ملکوں سے تعاون کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے،
لیکن چونکہ پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے یو این کنونشن آن کرپشن، اس کے علاوہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی جو ہے اپنا لیگل فریم ورک ہے جس میں ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے سے کوآپریشن کرنی ہے، آپ کے سینٹرل بینک نے دوسرے سینٹرل بینک وغیرہ کے ساتھ ایکسچینج کرنی ہے انفارمیشن، تو یہ سب کوآپریٹو میکینزم جو ہے جو اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے مختلف لیولس پر، اس میکینزم کو انووک کر کے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ یہ نہیں فوراً کہا جا سکتا کہ یہ تمام پیسے جو ہیں ان کا تعلق کسی ایک کرائم سے ہے۔
گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ایسی اطلاعات منظر عام پر آتی رہی ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں پاکستانی شہریوں کے بیرون ملک اکاؤنٹس ہیں جن میں اربوں ڈالر جمع ہیں، اور کئی پاکستانیوں نے دبئی کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ تاہم اس بارے میں کوئی مصدقہ تفصیلات ابھی سامنے آنا باقی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور انسداد منشیات سے متعلق ایک رپورٹ کے ساتھ یہ ہیں اسفر امام۔
سن 2013 کی ایک یو این رپورٹ کے مطابق پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد 67 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جس میں سالانہ 7% کے تناسب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں انتظامیہ نے محسوس کیا کہ یہ وبا تعلیمی اداروں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے طلبہ و طالبات کی اسکریننگ کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اطلاعات رشید چنا کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہ اقدام بڑی سوچ بچار کے بعد اٹھایا ہے۔ بقول ان کے،
دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں ایک آدھی بڑی پرامیننٹ یا لیڈنگ یونیورسٹی میں اس قسم کے نیوز آئی اور اس قسم کی انویسٹیگیشن سے بھی ظاہر ہوا کہ ڈرگ مافیا نے اپنے لوگ وہاں پر لگائے ہوئے تھے، جو وہاں پر نشے آور چیزیں آرام سے ان کو مل جاتی تھی، اس میں لڑکے اور لڑکیاں تھوڑا سا جو ہے نشے کی عادی ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ پورے پاکستان میں یہ بات پھیلی اور وزیر اعلیٰ سندھ شیخ برادری شاہ نے اس معاملے پر جو ہے خاص طور پر ایک کمیٹی قائم کر دی، اور انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ جو بچے اپنا 6th class سے لے کے 10th تک میں انٹرمیڈیٹ تک یہ بڑے ولنربل ہیں اور معصوم بچے ہوتے ہیں، اور اگر اس طریقے کا کام ادھر اسکولس میں ہو گیا تو یہ تو پھر اور خطرناک اور ڈینجرس صورتحال ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ایک اس کے حوالے سے 2 دن پہلے بھی ایک میٹنگ کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ 2 phases میں ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو اسکولس کی لیول پہ اور اس کے بعد یونیورسٹی لیول پہ۔
اس سلسلے میں سندھ حکومت باضابطہ قانون سازی بھی کر رہی ہے۔ رشید چنا کہتے ہیں کہ
وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک کمیٹی قائم کر دی، یہ کمیٹی لیجسلیشن کا ایک جو ہے وہ ڈرافٹ تیار کرے گی، اور اس میں اس کو مینڈیٹری کیا جائے گا کہ جس بچے کی ایڈمیشن ہوگی اس میں، اس کی 8 سال
یہاں پہ جو ڈرگس ہے وہ بہت آسانی سے اویلیبل ہے، آپ صرف ایک فون کال کریں گے، وہ آپ کو سگریٹ کے پیکٹ میں ہیروئن بھری ڈرگ آپ کو آپ کے گھر پہ پہنچا دی جائے گی۔ پلس یہ کہ اسکول اور کالج یونیورسٹیز میں تک میں ڈرگس پھیل چکی ہے۔
منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال ملک میں جرائم کی شرح میں اضافے کا باعث بھی بن رہا ہے۔ ڈاکٹر طارق کے مطابق،
کرائم میں جو اضافہ ہو رہا ہے نا، اس میں جو موسٹلی ہے جو اسٹریٹ کرائم کرنے والے ڈرگ یوزرز ہیں۔
پاکستان میں منشیات کا بڑا حصہ افغانستان سے آتا ہے، جو افیون کی پیداوار کا دنیا میں سب سے بڑا مرکز ہے۔ حال ہی میں افغانستان کی تعمیر نو کے لیے تعینات امریکی انسپیکٹر جنرل کی کانگریس کو پیش کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے اس ملک میں افیون کی پیداوار کے خلاف 8 ارب 70 کروڑ ڈالر خرچ کیے، لیکن صرف گزشتہ برس کے دوران یہاں افیون کی پیداوار میں 87% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ افیون ہیروئن کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے جو امریکہ سمیت دنیا بھر میں فروخت کیا جاتا ہے، اور پاکستان اس کی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے بری طرح اس کی زد میں ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
ایوان میں انٹیلیجنس کمیٹی کے ڈیموکریٹک رکن اعلی نے کہا ہے کہ کمیٹی میں شامل ریپبلکنز نے ایک خفیہ دستاویز وائٹ ہاؤس کو بھجواتے ہوئے اس میں ترمیم کر دی ہے، اور یہ وہ دستاویز نہیں ہے جس کے بارے میں ریپبلکن پارٹی نے ووٹ دیا اور جو دیگر قانون سازوں کو دکھائی گئی۔ مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
یہ دستاویز جسے وائٹ ہاؤس جمعرات تک کام کرنا چاہتا ہے مبینہ طور پر ظاہر کرتی ہے کہ محکمہ انصاف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امتیاز رکھتا ہے۔ منگل کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بعد اراکین کانگریس سے مل رہے تھے تو ساؤتھ کیرولائنا کے ریپبلکن جیف ڈنکن نے ان سے کہا دستاویز جاری کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے جواب دیا بالکل 100%۔ اسی دوران ڈیموکریٹک ایڈم شیف نے کمیٹی کے چیئرمین ریپبلکن ڈیون نونس کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ بدھ کی شام ڈیموکریٹس کو علم ہوا ہے کہ دستاویز میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جن پر کمیٹی کے ارکان نظر ثانی نہیں کر پائے کہ اسے منظور کرتے، اور یہ کہ یہ صورتحال انتہائی پریشان کن ہے۔ شیف نے مزید کہا کہ اگرچہ اکثریت کی جانب سے کی گئی تبدیلیاں حقائق کو مسخ کرنے اور غلط مندرجات کو درست نہیں کرتی، تاہم پھر بھی ان کی اہمیت ہے۔ نونس کے ایک ترجمان نے جواب میں ایک بیان میں کہا کہ وائٹ ہاؤس کو بھیجوائی گئی دستاویز میں معمولی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور یہ کہ ڈیموکریٹس ان غلط اقدامات سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی تفصیل دستاویز میں موجود ہے۔ اس سے پہلے بدھ کے روز فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے کہا کہ اسے اس دستاویز کی صحت پر سخت شبہات ہیں، اور یہ کہ 4 صفحات پر مشتمل دستاویز پر کمیٹی میں رائے شماری سے پہلے اسے جائزہ لینے کے لیے کافی وقت نہیں دیا گیا۔ اس دستاویز کے عام ہونے کے شدید اثرات ہو سکتے ہیں۔ غلط اقدامات کے کوئی بھی الزامات صدر کو یہ جواز فراہم کر دیں گے کہ وہ ایف بی آئی اور محکمہ انصاف کے سینئر عہدیداروں اور ٹرمپ اور روس کے درمیان ممکنہ ساز باز کی چھان بین کرنے والے اسپیشل کونسل کو برطرف کر سکیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رائے عامہ کے جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب پر ناظرین کی طرف سے مثبت رد عمل کا اظہار ہوا ہے۔ صدر نے اپنے خطاب میں اتحاد اور پارٹی بنیادوں سے بالاتر ہو کر کام کرنے پر زور دیا، جس سے بیشتر ریپبلکنز خوش ہوئے، لیکن ڈیموکریٹس ان کے اصل ارادوں اور آئندہ سمت کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں۔ وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد ایک سال مکمل ہونے پر اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کانگریس کے مشترکہ اجلاس اور عالمی سطح پر ناظرین کے سامنے اتحاد کی اپیل کی۔
All of us together as one team, one people and one American family can do anything. We all share the same home, the same heart.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اکٹھے مل کر ایک ٹیم کی طرح اور ایک امریکی خاندان کی طرح یکجا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم سب کا ایک وطن ہے، ایک سوچ ہے، ایک منزل ہے، اور ہم سب کا عظیم امریکی پرچم ہے۔ ریپبلکنز نے صدر کے اس نرم لہجے اور پارٹی بنیادوں سے بلند تر ہو کر کام کرنے کی اپیل کا خیر مقدم کیا۔ ریپبلکن قانون ساز برائن فٹز پیٹرک کہتے ہیں، کانگریس کے نمائندے برائن فٹز پیٹرک کا کہنا ہے کہ انہوں نے تنخواہ کے ساتھ طبی خاندانی چھٹی کے بارے میں بات کی، انہوں نے انفراسٹرکچر کا ذکر کیا اور افرادی قوت کے لیے تربیت کا تذکرہ کیا۔ ان کے خطاب میں اوپیائڈز کا موضوع بھی اٹھایا گیا، اور یہ سب وہی معاملات ہیں جو پارٹی بنیادوں سے ہٹ کر ہیں، اور مجھے ان کے اس انداز اور لہجے پر واقعتاً خوشی ہوئی۔ لیکن پورے خطاب کے دوران ڈیموکریٹس نے تالیاں بجا کر خیر مقدم نہیں کیا، جس سے ان کے صدر ٹرمپ کے مخلص ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار ہوا۔ متعدد ڈیموکریٹس یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ آیا واقعتاً صدر امیگریشن کے بارے میں مفاہمت کے لیے تیار بھی ہیں۔ ڈیموکریٹ قانون ساز جم میک گوورن کہتے ہیں
This president's views on immigration are extreme.
ڈیموکریٹ قانون ساز جم میک گوورن کہتے ہیں کہ امیگریشن کے بارے میں صدر کے نظریات انتہا پسندی کی جانب مائل ہیں جو ان کے تنگ دل اور تعصبانہ رجحان رکھنے والے حامیوں کو خوش کرتے ہیں. خطاب کے فوراً بعد رد عمل کے مطابق صدر کے نرم لہجے کو کم از کم مؤثر تو قرار دیا گیا, لیکن سوال ہے کہ آیا یہ لہجہ برقرار رہے گا؟ تجزیہ کار جان ہوڈیا کہتے ہیں
If the president does want a reset, he's going to have to show that behavior more than just for an hour and a half.
Brookings Institute کے جان ہوڈے کے مطابق اگر صدر اس لہجے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں جنوری میں اس ڈیڑھ گھنٹے کے وقت سے زائد اسی رویے کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور تھرڈ وے کے جم کیسلر کہتے ہیں کہ اب اس کا انحصار ٹرمپ پر ہے کہ وہ خطاب کے بعد کی گئی اس پذیرائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور صدر کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ وہ تاریخی طور پر عوامی پسندیدگی کی کم ترین شرح کے تناظر میں اپنے لیے حمایت اور تائید کو بڑھانے کے لیے کوئی راستہ اختیار کریں. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میانمار میں گرفتار رائٹرز کے دو صحافیوں کی ضمانت مسترد کر دی گئی ہے. دونوں جمعرات کے روز عدالت میں پیش ہوئے, جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ملک کے نو آبادیاتی دور کے خفیہ قوانین کی خلاف ورزی کی. وا لون اور کیا سو او کو 12 دسمبر کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب یانگون کے ایک ریستوران میں دو پولیس والوں نے انہیں دستاویزات کا ایک پلندہ حوالے کیا. یہ جوڑا راخائن ریاست میں فوج کے اس ظلم و ستم کی خبریں بھیج رہا تھا جس کے باعث 7 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر سرحد پار بنگلہ دیش ہجرت کرنا پڑی تھی. ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں مقیم 7,000 شامی باشندوں کی سکونت میں عارضی توسیع کر دی ہے. رپورٹ کی تفصیلات انجم ہیرلڈ گل سے.
امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی مہاجرین اور پناہ گزینوں کو ٹیمپریری پروٹیکٹڈ سٹیٹس یعنی ٹی پی ایس کے تحت امریکہ میں عارضی قیام کی اجازت دیتا ہے جب تک ان کے لیے اپنے وطن واپس جانا محفوظ نہ ہو. ٹی پی ایس کے تحت امریکہ میں قیام پذیر شام کے باشندے مائیکل شکور کہتے ہیں
It's a chance at life. It's a card, it's a piece of paper.
یہ زندگی کا ایک موقع ہے. یہ ایک کارڈ ہے, یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جو کہتا ہے کہ تم زندہ رہو گے, تمہیں امید ہونی چاہیے. آپ گزشتہ 1.5 سال سے اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ رہے ہیں, بس یہی ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں, بہت ہی شکر گزار. وزیر ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹین نیلسن کا بدھ کے روز کہنا تھا کہ شام کے باشندوں کو وہاں جاری لڑائی کی وجہ سے عارضی سکونت فراہم کی گئی تھی اور وہ تنازعات اب بھی جاری ہیں. قانون کے تحت ٹی پی ایس کا ہر 18 ماہ بعد جائزہ لیا جاتا ہے اور شام کے باشندوں کے لیے ہمیشہ ہی اس کو بحال کر دیا جاتا ہے. حالیہ دنوں میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ہیٹی اور ایل سیلواڈور کے پناہ گزینوں کی ٹی پی ایس کے تحت سکونت کو ختم کرنے کے اعلان کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کو شدید تنقید کا سامنا تھا. ان دونوں ملکوں میں زلزلے نے تباہی مچا دی تھی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے قومی ٹرانسپورٹیشن کے حفاظتی بورڈ کے تفتیش کار آئندہ چند روز اس جائے حادثہ پر سرو کریں گے جہاں کانگریس کے ریپبلکن اراکین کو لے جانے والی ایم ٹریک ٹرین کوڑے کے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی جس میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. نئی اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والا شخص ٹرک میں سوار مسافر تھا. یہ حادثہ بدھ کے روز ریاست ورجینیا کے جنوب مغربی حصے میں پیش آیا. نیشنل ٹرانسپورٹیشن کے سیفٹی بورڈ کے ایک رکن ارل وینر کا کہنا تھا
We will not be determining the probable cause of the accident while on scene, nor will we speculate about the cause.
کہہ رہے ہیں ہم تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے حادثے کی وجوہات کے بارے میں نہ ہی قیاس آرائیاں کریں گے اور نہ ہی ممکنہ طور پر حادثے کے سبب کا تعین کریں گے. ٹیکساس سے ریپبلکن قانون ساز مائیکل برجس کا کہنا تھا
Bang. The train came to a very sudden stop. There was a loud bang and the electricity went off and there was a
وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین اچانک رک گئی, ایک بڑا دھماکہ ہوا اور بجلی چلی گئی اور تاروں کے جلنے کی بو آنے لگی, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت تکلیف دہ واقعہ تھا. حادثے کے وقت پر ٹرین میں ریپبلکن قانون ساز اور ان کے خاندان والے گرین برائر کے سیاحتی مقام جا رہے تھے جو مغربی ورجینیا میں واقع ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج جمعرات کے روز ان ریپبلکن قانون سازوں کے ساتھ اس سیاحتی مقام پر شامل ہوں گے۔ جنوبی کوریا میں آئندہ سرمائی اولمپکس میں شرکت کرنے والے شمالی کوریا کے کھلاڑیوں کی رہائش کے باہر شمالی کوریا کا قومی جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ یہ جھنڈا جمعرات کے روز میزبان شہر پیونگ چنگ اور گینگ نوک کے اولمپک ولیج پر لہرا رہا ہے جو سول سے 230 کلومیٹر مشرق میں ہے۔ ایک روز پہلے ان ولیجز کے افتتاح کی باقاعدہ تقریب منعقد ہوئی تھی۔ کھیلوں سے متعلق عدالت نے ان 28 روسی ایتھلیٹس کی اپیل منظور کر لی ہے جن پر سن 2014 کی سوچی اولمپکس میں ڈوپنگ کا الزام تھا۔ مزید تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں سعدیہ اسد کی زبانی۔
سی اے ایس نے جمعرات کے روز کہا کہ ایتھلیٹس کے ڈوپنگ میں ملوث ہونے سے متعلق ثبوت ناکافی ہیں۔ کورٹ آف آربیٹریشن فار اسپورٹس یا سی اے ایس کے سیکرٹری جنرل میتھیو ریب کہتے ہیں،
This does not mean that these 28 athletes are declared innocent, but in their case,
اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام 28 ایتھلیٹس بے گناہ ہیں، لیکن ان کے کیس میں ناکافی ثبوتوں کی وجہ سے ان کی اپیل سن لی گئی ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے مطابق وہ 28 کھلاڑی جن کی اپیل کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، اس ماہ جنوبی کوریا اولمپکس میں شرکت کے لیے مدعو نہیں کیے جا رہے۔ آئی او سی نے عدالت کے فیصلے کے بارے میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس سے مستقبل میں ڈوپنگ کے خلاف کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ 11 دوسرے ایتھلیٹس جنہوں نے اپیل کی تھی، سی اے ایس کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف ڈوپنگ کے ثبوت موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ تاہم ان ایتھلیٹس پر تا عمر کھیلنے پر پابندی کے بجائے محض سن 2018 کے اولمپک میں شرکت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ امریکہ شام میں اپنی فوجی اور سفارتی موجودگی برقرار رکھے گا تاکہ مستحکم، متحد اور آزاد شام کے حصول میں مدد دی جا سکے۔ اب شام کو بدستور شدید فوجی اور سفارتی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ فوجی تعیناتی برقرار رکھے گا تاکہ داعش اور القاعدہ کی مستقل شکست کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ وسیع معنوں میں امریکہ بدستور مصروف کار ہوگا تاکہ سیکیورٹی سے متعلق ہمارے مفادات کا تحفظ ہو سکے، جس کے لیے داعش اور القاعدہ کی مستقل شکست کے ساتھ ساتھ متعدد نتائج کی ضرورت ہے۔ مثلاً اسد حکومت اور شام کے لوگوں کے درمیان سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 کے مطابق اقوام متحدہ کی قیادت میں سیاسی عمل کے ذریعے تنازع کا حل شامل ہے، جس سے اسد کے بعد کے دور میں قیادت کا معاملہ حل ہو سکے جو ریاست کے کاروبار کو چلا سکے۔ پھر ایسے حالات جن میں پناہ گزین اور اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد بحفاظت شام واپس آنا شروع کر سکیں، اور ایک ایسا شام جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک ہو، اور یہ کہ شام میں ایرانی اثر و رسوخ کو کم کیا جائے۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے اس جانب توجہ دلائی کہ ایرانی حکومت طویل عرصے سے ایران سے لے کر لبنان اور بحیرہ روم تک ایک شمالی سلسلے کا خواب دیکھتا رہا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے آئی آر جی سی افواج کی تعیناتی اور حزب اللہ اور دوسرے گماشتوں کی اعانت سے شام میں اپنی موجودگی کو ڈرامائی انداز میں مضبوط کیا ہے۔
Through its position in Syria, Iran is positioning to continue attacking US interest.
شام میں اپنی پوزیشن سے ایران امریکی مفادات، ہمارے اتحادیوں اور علاقے میں اہلکاروں پر حملے جاری رکھنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ وہ ہر سال اسد کی حمایت اور خود اپنے لوگوں کی قیمت پر غائبانہ جنگ کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے۔ اگر شام سے امریکہ نے کنارہ کشی کر لی تو ایران کو اپنی پوزیشن مزید مضبوط کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مسٹر ٹیلرسن نے کہا کہ ایک غیر مستحکم قوم جس کی سرحد اسرائیل سے ملتی ہے، یعنی شام، ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے جس سے ایران فائدہ اٹھانے کا بھرپور طریقے سے خواہش مند ہے۔ امریکہ اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ داعش سے آزاد کرائے گئے شامی علاقے کو مستحکم بنانے میں مدد دی جا سکے اور ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے اعانت کی جائے جو اقوام متحدہ کی قیادت میں سیاسی عمل پر عمل درآمد کے لیے سازگار ہوں۔ اس کے تحت ایک ایسی جمہوری شامی حکومت کے قیام میں مدد ملے گی جو اسد کے کنٹرول میں نہ ہو اور جو شام سے ذرہ رسہ ایرانی اثر و رسوخ کو کم کرنے اور اسے ختم کرنے میں زیادہ سے زیادہ مددگار ہو۔ وزیر خارجہ ٹلسن نے کہا کہ ایک مستحکم متحدہ اور آزاد شام امریکہ، اس کے اتحادیوں اور ہمارے شریک کار ملکوں کی قومی سلامتی کے لیے مفید ہوگا۔ اگر یہ حقیقت شرمندہ تعبیر ہوگی تو یہ سب کی جیت ہوگی اور اس سے شام کے لوگوں کی اس صلاحیت میں مدد ملے گی کہ وہ خدا کی ودیعت کردہ خود اپنی زندگی کے حقوق، آزادی اور خوشیوں کو حاصل کر سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انسان نے جب سے چیزیں سنبھال کر رکھنا شروع کی اسے جیبوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آیا چابی ہے یا سکے، مگر سچ تو یہ ہے کہ اب جیب میں سکوں کے بجائے سیل فون ملتا ہے، اور سیل فون کا کیا ہے، ہاتھ ہی میں رہے تو بہتر ہے۔ مگر اس سارے عمل میں چھونے کو بہت دخل ہے۔ چھونے کی صلاحیت خدا کی ایسی نعمت ہے کہ زندگی کا پتہ دیتی ہے، ورنہ کام کا کیا ہے، روبوٹ بھی کر لیتا ہے۔ لیکن بھلا ہو سائنس کا، اس نے روبوٹ کو بھی چھونے کی حس دے دی ہے۔ کیلیفورنیا کے محققین ایسا روبوٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو چھونے کی حس رکھتا ہو۔ انسان کو بھی اکثر چیزوں کی شناخت کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس چھو کر بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اسی طرح اس روبوٹ کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے، وہ چھو کر بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیگو کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ایسا روبوٹ بنایا گیا ہے جس میں انگلیوں کے لیے ایسے چیمبرز ہیں جنہیں ہوا کے دباؤ سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس میں جو سینسر لگے ہیں، جو سلیکون ربڑ کی جلد لگائی گئی ہے، اس کی مدد سے ہر انگلی یہ معلومات فراہم کرتی ہے کہ وہ کسی چیز سے کب چھو رہی ہے۔ اس روبوٹ کو اسی لیے گرپر کا نام دیا گیا ہے۔ بایو انسپائرڈ روبوٹکس اینڈ ڈیزائن لیب سین ڈیگو میں قائم ہے اور اس کے روبوٹ انجینئر مائیکل ٹوری کہتے ہیں،
And this very much mimics our own skins, where you'll find all of our sensors, all of our nerve endings appear on the surface on our skin.
یہ جلد ہماری جلد سے بہت مماثلت رکھتی ہے اور بالکل اسی طرح تمام چیزوں کو چھو کر پہچان سکتی ہے۔ ہماری جلد کی طرح اس میں بھی اعصاب رکھے گئے ہیں۔ ٹولی کہتے ہیں، روبوٹ میں لگے سینسر سے اعداد و شمار کنٹرول بورڈ کو بھیجے جاتے ہیں اور مصنوعی ذہانت اور مشین کی سیکھنے کی صلاحیت روبوٹ کو اس کا ماحول ترتیب دینے میں بھی مدد دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں،
In particular, we wanted to emphasize with this gripper that you could handle delicate objects like a light bulb and apply the torques necessary.
ہم خاص طور پر یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ اس گرپر کے ذریعے آپ بہت نازک چیزوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے کہ لائٹ کا بلب، اسے لگانا اور اتارنا وغیرہ۔ اور ہم نے انڈے اٹھانے اور لیبورٹری میں مختلف اشیاء کو اٹھانے کا تجربہ بھی کیا ہے۔ ان روبوٹس کی تیاری کافی تیزی سے جاری ہے اور انجینئرز کا کہنا ہے کہ سافٹ ٹیکنالوجی کے حامل روبوٹ مشینوں کے ذریعے زیادہ وسیع اور زیادہ مختلف کام کروا سکیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر آڈیس ریکس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے, اور اب سنیے گا پروگرام جہاں رنگ.